أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات کل ہم نے سورہ بقرہ کے 27 رکوع تراویح میں سنے تھے. ان میں سے جو آخری 4 رکعتوں میں جو حصہ پڑھا گیا تھا وقت کی کمی کے باعث اور پھر کچھ ٹیپ کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کے اہم مباحث جو ہیں وہ بیان ہونے سے بھی رہ گئے تھے اور کچھ ٹیپ ہونے سے بھی رہ گئے. اس سلسلے میں ایک بہت عظیم آیت وارد ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہم لکم عدو مبین. اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، یعنی اسلام جو ہے وہ جزوی طور پر قبول کرنے کی شے نہیں ہے. اللہ تعالی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہماری بندگی یا اطاعت یا عبادت کا محتاج نہیں ہے کہ اگر ہم پوری پوری بندگی نہ کریں تو جتنی بھی کر لیں وہ اسی کو غنیمت سمجھے. وہ غنی ہے، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے ہاں قاعدہ وہ ہے جو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹیک اٹ اور لیو. لینا ہے تو کسی شے کو پوری کی پوری کو لینا ہوگا، ورنہ اسے پوری کو ترک کر دو. یہ معاملہ اس سے پہلے بھی کل کی سورہ بقرہ کی آیات میں آ چکا تھا، بنی اسرائیل سے خطاب میں، کہ فتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعمل. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں چھوک دیا جائے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو. تو وہی بات ہے اصل میں کہ جو مثبت انداز میں فرمائی گئی کہ ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اگر آنا ہے تو پورے کے پورے آؤ، سموچے آنا ہوگا، زندگی کے کسی پہلو کو بھی اس سے مستثنا نہیں کر سکتے. اور اگر ایسی روش اختیار کرتے ہو تو یہ گویا کہ شیطان کے راستوں کی پیروی شمار ہوگی. دوسری نہایت اہم آیت آئی تھی، کیونکہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے نصف آخر میں، کہ جس میں خطاب تمام تر امت مسلمہ سے ہے، اس میں ایک اہم دور جو ہے مضمون کی وہ چلتی ہے قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے ایثار، قربانی، محنت، جد و جہد، مصائب کا برداشت کرنا. تو اس کے ضمن میں ایک عظیم آیت آئی تھی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. ابھی تو تم پر وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں آئی ہی نہیں ہیں کہ جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی. ان پر مصیبتیں آئیں، انہیں طرح طرح کے مشکلات اور تکلیفوں نے گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ چیخ اٹھے وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تب انہیں یہ نوید جعفرہ سنائی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ ایک اللہ تعالی کا مستقل ضابطہ، مستقل قانون، کہ جو کوئی بھی اس راہ میں قدم رکھتا ہے اسے جان لینا چاہیے اس میں تو قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، امتحانات ہیں. ان سب کے لیے ذہناً تیار ہو کر کسی انسان کو وہ جو کہا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو ذہناً ان تمام باتوں کے لیے تیار ہو کر اس راہ میں قدم بڑھانا چاہیے. اب آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کل 20 رکعتوں میں 13 رکوع تو جو بقایا ہے سورہ بقرہ کے وہ سنیں گے، اور 12 رکوع سورہ آل عمران کے. پہلی جو 4 رکعتیں ہیں ان میں ہم انشاءاللہ 8 رکوع 28 میں سے 35 میں تک یہ سنیں گے، اور ہر رکعت میں 2 رکوع انشاءاللہ تعالی پڑھے جائیں گے. ان میں سے جو پہلے 4 رکوع ہیں ان میں نکاح اور طلاق، ایلا اور اس سے متعلق جو احکام ہیں، آئلی زندگی، خانگی زندگی سے متعلق وہ بہت سر و بس کے ساتھ آئے. یہ اس سے پہلے بھی میں نے متعدد مواقع پر عرض کیا ہے، آج پھر دہرا رہا ہوں کہ جو شخص بھی قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا ہے اس سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ اجتماعی زندگی کی جو تین سطحیں ہیں، سب سے پہلی سطح ہے آئلی زندگی، اس آئلی زندگی سے بلند تر سطح ہے، اگلا قدم ہے معاشرہ، پھر اس میں آتی ہے سیاست، سیاسی زندگی، ملکی زندگی، بلند ترین سطح وہ ہے اجتماعیت کی. قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جو احکام دیے گئے وہ آئلی زندگی کے بارے میں دیے گئے. یہاں آپ دیکھیں گے آج دو رکعتوں میں یہ چار رکوع آپ سنیں گے کہ نکاح اور طلاق اور ایلا اور مہر اور نہ معلوم اس سے متعلق، اسی طرح رضاعت وغیرہ کے معاملات، کس قدر تفصیلی احکام ہے کہ جو دیے گئے. آپ کو اس طرح کے تفصیلی احکام نہ اقتصادیات کے بارے میں ملیں گے قرآن میں، نہ سیاسیات کے بارے میں ملیں گے، نہ نظام حکومت کے بارے میں ملیں گے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو بیشتر تمدن کی جو سطح ہے اس کے مطابق طے ہوتی ہیں. البتہ کسی معاشرے کی صحت کا دار و مدار جو ہے وہ خانگی زندگی کی درستی پر ہے. اگر یہ یونٹ جو ہے ایک خاندان کی اکائی، اگر یہ صحت مند ہوگی، درست ہوگی، تو پورا معاشرہ صحت مند ہوگا اور درست ہوگا. اور اگر اس اکائی میں فساد پیدا ہو جائے گا، اس کا نظام درم برم ہو جائے گا، تو پھر پورے معاشرے کے اندر اس محلال اور انتشار کا پیدا ہو جانا اس کا لازمی نتیجہ ہے. اب اس سلسلے میں جو تفصیلی احکام آئے ہیں ان کا تو میں اس کو ذکر نہیں کر سکتا، لیکن 28 رکوع کے آخر میں الفاظ آتے ہیں، وہ ذرا توجہ سے سنیے گا. یہ چونکہ ایک بہت اہم اصول ہے ہماری عائلی زندگی کا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ اصل میں فلسفے سے متعلق یہ چیز ہے، اور اس آیت کی بڑی غلط انٹرپریٹیشن دور میں کی جا رہی ہے. اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں، ویسے ہی جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں. لام عربی زبان میں آتا ہے حق کے لیے، اور اعلیٰ آتا ہے ذمہ داری کے لیے، مذرت کے لیے، کہ جس قسم کی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذمہ داریاں مقرر کی ہیں اسی کی مناسبت سے ان کو حقوق دیے گئے. اس کا ترجمہ عموماً یہ کر دیا جاتا ہے کہ ان کو مردوں پر ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے کہ مردوں کو ان پر حاصل ہے، تو اس کے معنی تو کامل مساوات ہو گئے تھے. پھر یہ کہ یہ سارا فلسفہ جو ہے اس کی تفصیل میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی آیت کا اگلا ٹکڑا جو ہے اس کی نفی کر رہا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت کا یا فوقیت کا حاصل ہے. اب یہ ٹکڑا نفی کر رہا ہے، اگر تو مساوات کامل ہے تو پھر یہ بےمانی الفاظ ہو جائیں گے. در حقیقت مراد یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو مختلف فرائض تفویض کیے ہیں ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت کے اعتبار سے. تو جس قسم کے کسی کے فرائض ہوں گے ویسے ہی اس کو حقوق ملنے چاہیے، جیسی رسپانسبلٹیز ہو ویسے ہی پریولیجز ہونے چاہیے. تو یہ تو دنیا کا معروف اصول ہے کہ رسپانسبلٹیز اینڈ پریولیجز گو ٹوگیدر. یہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے پر جو ذمہ داریاں ان کے حوالے کی گئی ہیں اسی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حقوق دیے ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت یا فضیلت کا حاصل ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، وہ جو چاہتا ہے طے کرتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. لیکن یہ کہ وہ جو حکم دیتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے اندر یقیناً حکمت مثمر ہے. اگلے رکوع میں 29 رکوع کے آخر میں ایک بڑی اہم آیت آئے گی، اور وہ یہ کہ یہ سارے احکام جو ہے ان کا بیان ہونا اور ان کا سننا اور سنانا یہ سب بیکار ہو جاتا ہے اگر انسان کے دل میں ارادہ موجود نہ ہو کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنی. پھر چاہے کوئی شخص پی ایچ ڈی کر لے، کسی موضوع کو اپنے سامنے رکھے اور تھیسس لکھ دے اس پر، وہ بڑی لمبی چوڑی تصنیف کر ڈالے، لیکن یہ کہ جب تک اس کے اپنے دل میں ارادہ نہیں ہے کہ اسے پابندی کرنی ہے شریعت کے احکام کی، تو یہ ساری ایک علمی ایکسرسائز بن کر رہ جاتی ہے، بلکہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی بن کر رہ جاتی ہے. لہذا فرمایا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق کا موضوع نہ بنا لو، تماشا نہ بنا لو کہ اس کو ادھر کھینچ رہے ہیں ادھر کھینچ رہے ہیں. اور واقعہ یہ کہ اس دور میں خاص طور پر اس موضوع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ کی آیات کے ساتھ ٹھٹا کیا گیا ہے اور مذاق ان کا اڑایا گیا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو اللہ کے اس انعام و احسان و اکرام کو کہ اس نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، احکام بھی دیے ہیں، ان کی حکمتیں بھی بیان کر دی. صرف احکام نہیں دیے بلکہ ان کی حکمتیں بھی بیان کر دی گئی تاکہ تمہارے لیے ان احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے. یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں وصیت اور بات کہہ رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اگر تم نے اس کے احکام کا مذاق بنایا، انہیں موم کی ناک بنا لیا کہ جدھر چاہا اپنی پسند کے مطابق ان کو موڑ لیا، ان کو تختہ مشق بنایا اپنی ذہانت کا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو بے خبر نہیں ہے، اور ایک روز تمہیں اس کے حضور میں حاضر ہو کر جواب دہی کرنی. اسی سلسلے میں آپ کو آخر میں حکم ملے گا نماز کی محافظت کا، اس لیے کہ یہ تقویٰ اور یہ ارادہ جو ہے اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا، اس کو مستقل رکھنے کے لیے، اس کی پائیداری کے لیے یہ نماز کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت رکھو پوری طرح نماز کی، اور خاص طور پر وہ درمیانی نماز. یہ اگرچہ ایک تفسیری موضوع ہے اور مشکلات القرآن میں سے ہے کہ صلاۃ الوسطی سے کیا مراد ہے، اس وقت یوں سمجھیے کہ اس پر اکثر لوگوں کا جو اجماع ہوا ہے وہ نماز عصر ہے. یہ نماز جو ہے اکثر ضائع ہو جاتی ہے، یا تو یہ کہ بازار میں کاروبار کی ہما ہمی ہوتی ہے اس وقت، یا یہ ہے کہ گھروں میں استراحت کا بھی ایک نظام جو ہے وہ چلتا ہے. تو اس نماز کی محافظت کا خاص طور پر حکم دیا، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہوا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے فرما بردارانہ انداز میں. فإن خفتم فرجالا و رکبانا، اور اگر کوئی حالت خوف ہو، جنگ کی کیفیت ہو، اور جیسے نماز کو پوری باجماعت نظام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے نہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، چاہے چلتے ہوئے تم نماز ادا کر لو اور چاہے سوار ہو کر تم نماز ادا کر لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت تمہیں دوبارہ حاصل ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر اللہ کو یاد کرو اسی طریقے سے جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے کہ جو تم نہیں جانتے تھے. یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ اللہ نے کیسے سکھایا ہے. اللہ نے تو نماز کا پورا نظام قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا، اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں در حقیقت حضور نے جو تعلیم فرمایا نماز کا نظام، اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضور کا کوئی فعل بھی در حقیقت اپنی خواہش نفس کے تحت نہیں ہے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا. تو حضور نے جو یہ فرمایا کہ سلو کما رہے تو مونی اسلی، نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ. یہ در حقیقت تعلیم خداوندی ہے، تعلیم محمدی نہیں. بقول علامہ اقبال، گفتے او گفتے اللہ بود، تو تعلیم محمدی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعلیم. اس کے بعد کے جو چار رکوع ہیں ان میں سے پہلے دو رکوعوں میں قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، اور یہاں خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک قتال فی سبیل اللہ کے واقعے کا، کہ یہ جب ایک خاص طور میں بنی اسرائیل پر بہت بڑی آفت آئی اور ان پر اغیار جو ہے وہ مسلط ہو گئے، تو وہ وفد بنا کر گئے اس وقت کے جو نبی تھے ان کے پاس کہ ہمارے لیے بھی ایک بادشاہ مقرر کیجئے کہ ہم اس کی سرکردگی میں جنگ کر سکیں. تو وہاں ان سے کہا گیا کہ اگر تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم قتال سے جی چراؤ. انہوں نے عرض کیا کہ چونکہ ہم اس وقت سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب سے نکال دیے گئے ہیں، لہذا ضرور جنگ کریں گے. تو یہ واقعہ ہے اصل میں وہ تالوت اور جالوت کی جنگ کا، کہ جہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو زرعی عہد ہے وہ شروع ہوتا ہے، کہ حضرت تالوت جو ہے ان کو مقرر کیا گیا ان کے سربراہ کی حیثیت سے، اور پھر ان کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے جنگ کی جالوت کے ساتھ. وہ گولیت، وہ ایک وہ انگریزی پکچروں کا بھی یہ موضوع رہا ہے، اور وہ آپ میں خشاعت بعض رضاق اس واقعے سے، اس پہلو سے واقف ہو افسانوی انداز میں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جنگ میں جالوت کو قتل کیا، اور پھر داؤد علیہ السلام ہی بعد میں نبوت سے بھی سرفراز ہوئے اور بادشاہ بھی بنے، اور حضرت داؤد سے بنی اسرائیل کی تاریخ کے عہد زرعی کا آغاز ہو رہا ہے. یہ واقعہ یہاں کیوں لایا جا رہا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ پیشگی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے، آنے والے دور کی ہلکی سی تصویر دیکھ کہ مسلمانوں کو بھی اب سابقہ پیش آنے والا تھا جنگ بدر میں، گویا کہ اس کا جو پیرلل ہے اس واقعے کا، جنگ بدر کا جو متوازی واقعہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، وہ ہے تالوت اور جالوت کی جنگ. اور اس جنگ کے بعد سے ہی بنی اسرائیل کے غلبے کا دور شروع ہوا، اور یہاں اس جنگ کے بعد سے اسلام کے غلبے کا دور شروع ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کو پیشگی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اب اسی طرح کی آزمائش سے تمہیں بھی سابقہ پیش آنا ہے. اس وقت جو دعا کی تھی اہل ایمان نے جو حضرت طالوت کے ساتھ تھے, قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین, کہ انہوں نے یہ کہا کہ پروردگار ہم پر صبر اڈھیل دے, یعنی پوری طرح ہمیں صبر سے مسلح فرما دے, صبر عطا فرما دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. فہزموہم باذن اللہ, اب تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے بھگا دیا, ان کو شکست دی. وقتل داود و جالوت و آتا اللہ الملک والحکمہ, اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں حکمت بھی عطا فرمائی اور بادشاہی بھی عطا فرمائی, اور اس طریقے سے بنی اسرائیل کی تاریخ کے غلبے کا دور شروع ہو گیا. یہ مضمون بڑا اہم ہے اس اعتبار سے کہ گویا کہ پیشگی ایک نقشہ دکھا دیا گیا اہل ایمان کو کہ اب اسی قسم کے حالات سے تمہیں سابقہ پیش آنے والا ہے. چوتھی رکعت میں جو دو رکوع آپ پڑھیں گے ان میں سے پہلا رکوع وہ ہے کہ جس میں آیت الکرسی آئی ہے, قرآن مجید کی عظیم ترین آیت, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام آیات قرآنیہ کی سردار قرار دیا. اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں اس طرح کی کئی آیات ہیں. ہم آیت الآیات پہلے پڑھ چکے ہیں, آیت اختلاف پڑھ چکے ہیں, آیہ بر پڑھ چکے ہیں, اور آج کے ہمارے اس حصے میں یہ آیت الکرسی آ رہی ہے کہ جو عظیم ترین آیت ہے, اور اسے اگر آپ چاہیں تو آیت التوحید بھی کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے جو آیت آئی اس کو بھی توجہ سے سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اہل ایمان خرچ کرو اس میں سے کہ جو اللہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. من قبل ان یاتی یوم, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ نہ اس میں لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, جس میں نہ کوئی لین دین ہوگا, نہ دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی بیع و شرا ہوگا. والکافرون هم الظالمون, اور اللہ کے اس حکم سے جو سرتابی کریں گے منہ موڑیں گے پھر وہی ہیں ظلم کرنے والے. اس کے بعد وہ آیت شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو, یہ آیت الکرسی, اس کے بارے میں مجھے اس وقت کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا. اگلے رکوع میں تین اہم واقعات کی طرف ذکر ہے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجادلہ ہے بادشاہ سے, نمرود سے, کہ نمرود نے بادشاہی خدائی کا جب دعویٰ کیا تو ان کے ساتھ اس کے ساتھ ایک مجادلہ ہوا حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے, اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے. تو اس نے اپنے اسی مناظرانہ انداز میں کہا کہ یہ اختیار مجھے بھی حاصل ہے, انا یحیی و امیت. دو آدمیوں کو بلایا قید خانے میں سے, جیل میں سے, ایک کو آزاد کر دیا, جاؤ تمہیں چھوڑا, اور ایک کی گردن اڑا دی کہ دیکھو یہ اختیار تو مجھے بھی حاصل ہے. تو پھر حضرت ابراہیم نے آخری بات کہی کہ ان ربی یاتی ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذی کفر, اگر ایسا ہی ہے تو میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اب اگر تیرے اندر بھی کوئی اختیارات خدائی کے ہیں تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا. تو پھر وہ کافر جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا, حیران و شٹر رہ گیا, بغلے جھانکنے لگا, اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا. ایک اور واقعہ جو اہم ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا, کہ جب نبوکدنضر کے حملے کے بعد یروشلم تباہ ہو چکا تھا تو اس وقت ان کا گزر وہاں ہوا ہے کہ پوری بستی جو ہے تحس نحس ہو چکی تھی اور وہ ہیکل سلیمانی جو ہے اس کی نیٹ سے اینٹ بچ چکی تھی. تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, اس کو اب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس تباہی کے بعد کیسے زندہ کرے گا, اس بستی کو کیسے آباد کرے گا. تو اللہ نے انہیں 100 برس کی نیند سلا دیا, فاماتہ اللہ 100 عام, اور پھر جب انہیں اٹھایا ہے تو پھر وہ جو تجربات انہیں کرائے گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں یقیناً جانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ عالم قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کو ہر چیز کی قدرت حاصل ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابراہیم کا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, رب ارینی کیف تحیی الموتا, پروردگار ذرا مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو یہاں اگر کہ فوری طور پر تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اولم تؤمن, کیا تم یقین نہیں رکھتے, قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدہ انہیں ایسا کرایا کہ جس سے ان کا وہ اور اطمینان قلبی جو ہے کامل انہیں حاصل ہو گیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.